14वीं के चांद दस्तावेजी फिल्म। हरम मुतार की खिदमत करने वालों के जवाबित में लिखा है और हम भी यहाँ शरफ खिदमत हासिल करने वाले नए आदमियों को बताते हैं कि जवाबित खिदमत के मुताबिक एक चीज़ जो ज़रूरी है वो यह है कि इमाम रज़ा अलैह सलाम की शब शहादत यहाँ जो तकरीब मुनक़िद होनी है उसमें ज़रूर शिरकत करनी है। उनकी गुनागु मसरूफियात हुआ करती थी लेकिन वो इस तकरीब में पाबंदी के साथ शिरकत किया करते थे। उनका इसरार था कि उन्हें जनूब मशरक़ी सहन यानी सहन इनकलाब इस्लामी में मौजूद खादमीन के दरमियान रहने दिया जाए और वो खादमीन की जगह से तकरीब के मरासिम का नज़ारा करते थे। फिर वो खादमीन के साथ ही मुशर्रफ हुए और दूसरे खादिमों की तरह वहाँ काम करते रहे। हाज कासिम हमेशा अपने और दूसरों के दरमियान इस फ़र्क के कायल थे कि वो खुद नज़र ना आए दूसरों को देखें। और दिलचस्प बात यह है कि वो अफसरों की जगह पर खड़े नहीं होते थे, आम लोगों के साथ आम खादिमों के साथ खड़ा हुआ करते थे। तकरीबन यहीं से मैंने खड़े होकर इस कोने में देखा, वो वहाँ नमाज पढ़ रहे थे। लोगों को उनके बारे में मालूम हो गया था और वो खड़े थे। उन्होंने इशारा किया कि चलें। हम खादिमों के हमरा इस रास्ते से गुजरे, खिदमतकारों के साथ जरी के करीब पहुँचे, फिर तकरीबन यहाँ से आवाम की भीड़ में उन्होंने ज़ियारत की सबके साथ। फिर वो चाहते थे कि उलमा की कबूर पर फातिहा खानी के लिए जाएं, आयतुल्ला बहजत की खबर पर, यहाँ वहाँ दीगर उलमा की कबूर पर फातिहा पढ़ी। बालाए सर के उस दरवाजे से वो हरम से बाहर चले गए।
जब सैलाब आया तो हाज कासिम ने इराक़ में अबू मेहदी से मदद की खुसूसी दरख्वास्त की। वो बहुत सारी मशीनें लेकर पहुँचे और हमने उनकी इंजीनियरिंग मशीनों से उसी वक्त काम शुरू कर दिया।
شون ایران بیمه کمک کردن هر 40 سال دارن بیمه کمک میکنن یعنی مردم عراق ایران یکی وظیفه شرعی چی میگن انسانی و جسانی و ما خدمتتون هست
عرب اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اگر ہم کسی کی مدح و ثنا کرنا چاہیں یا اس کے لیے شعر کہیں تو وہ ایک ہی مرد ہے ایک مرد ایک عظیم انسان ہے میں نے یہ تعریفی نظم سردار شہید حاج قاسم سلیمانی کے لیے لکھی ہے میں نے کہا उस गैरत सुलेमानी पर शाबाश, फौजी गैरत और बहादुरी पर शाबाश, आया और इस ज़मीन फलाहिया की आवाम के पास आया। इस अमन के निशान की हिम्मत से हकीकत 100% वाज़ेह हो गई। जिंदाबाद वजूद बावक़ार, जिंदाबाद वजूद बावक़ार।
و هر چی ما خدمت کنیم به مردم اینجا باز کن. اسمت چیه؟
نگین.
نگین، چرا نگین خانم؟ ولی چی نشدی؟
بعد
باش. چی چی شده؟
به این ایام فاطمی بزرگشون کرمان یه بقیه کرمانی مادرم خیلی رو چرف بزنم اون تو یخت رو میگیره تکانم میده هر بزن اومدم اینجور رو جمع یخه من رو گرفت و فلانی همه رو فرستادی خودت مانیدی من خیلی آتش گفتم چکار
تقریباً ایک بجے کا وقت تھا، وہ بیروت پہنچے۔ کہتے ہیں میں جلدی واپس جانا چاہتا ہوں، کچھ ایسا کرو کہ میں جلدی واپس چلا جاؤں۔ میں نے کہا آپ کو اتنی کیا جلدی ہے، اتوار تک رک جائیں۔ کہتے ہیں نہیں، میٹنگ ہے، میں جانا چاہتا ہوں۔ میں نے جناب سید حسن نصر اللہ کے دفتر رابطہ کیا، بات کی۔ کہتے ہیں جب تک تم وہاں بات کر لو، میں تھوڑی دیر شہید عماد کے گھر والوں سے مل کر آتا ہوں۔
العم حاج قاسم كان دائما لما ينزل على لبنان اول شيء يزور بيت سيد حسن الله يطول بعمره وبعدين يزورنا، لكن هالمره عكس كل مره، اول شيء زارنا نحن وبعدين زار سيد حسن۔
ہم باتیں کرنے بیٹھے، وہ بہت خوش مزاج اور خوشحال لگ رہے تھے۔ انہیں جلدی تھی لیکن گھبراہٹ نہیں تھی، ان کے چہرے سے ایک خاص اطمینان جھلک رہا تھا۔
عاده في عندما ياتي الاخوه هم يعني هم في المكتب هم ياتون بالكاميرا ويبداون بالتصوير، احيانا لا يفعلون ذلك، لكن هذه المره الاخيره هو قال لهم، ناداهم وقال اين الكاميرا تعالوا۔
جب انہوں نے کچھ تصویریں کھینچی تو کہا یہاں لاؤ میں دیکھوں کیسی آئی ہیں۔ دیکھا اور کہا ہاں یہ اچھی ہے۔
كان اخر لقاء بيني وبينه۔
جب شہید قاسم سلیمانی جناب حجازی کے دفتر میں آئے اور وہاں سے کسی دوسری جگہ جانے کے لیے کپڑے تبدیل کیے، شہید عماد مغنیہ کی بیٹی فاطمہ نے کال کی۔ انہوں نے کال اٹینڈ نہیں کی۔ آپریٹر نے کال اٹھائی تو شہید عماد مغنیہ کی بیٹی فاطمہ نے پوچھا کیا چچا قاسم چلے گئے ہیں؟ کہا نہیں، وہ تیار ہو رہے ہیں۔ تو فاطمہ نے کہا میں ایک بات بھول گئی تھی، ضروری بات ہے، مجھے ان سے بات کرنی ہے ہر صورت میں۔
شہید عماد مغنیہ کی بیٹی نے پوچھا چچا آپ کہاں جا رہے ہیں؟
شہید حاج قاسم مسکراتے ہوئے اس سے کہتے ہیں اپنے چچا کی پیاری بیٹی، میں اپنے مقتل کی طرف جا رہا ہوں۔
انا لله و انا الیه راجعون، شهادت سرباز ولایت و امت اسلام، سردار اسلام، انقلاب و ایران حاج قاسم سلیمانی در حمله بالگردهای آمریکایی.
خبر کنم که به عالم کلیت جمعه صبح.
جنرال قاسم سلیمانی.
اس خبر نے سب کو چونکا دیا، اور یہ جمعے کی صبح تھی۔ آنے والی خبروں اور اطلاعات میں سے سمجھ آ رہا تھا کہ وہ میٹنگ کر رہے ہیں اور لاشوں کو ایران بھیجنے کے بارے میں مشاورت کر رہے ہیں۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ کچھ کا کہنا تھا کہ جنازے ایران چلے جائیں، جبکہ کچھ نے کہا کہ انہیں یہاں رہنا چاہیے۔ ہمارے سفیر جو میرے خیال میں حاجی ابو علی بصیری تھے، صلاح مشورے کر رہے تھے۔ اس وقت ایک ہوائی جہاز جنازوں کو لے کر ایران کی طرف روانہ ہونے کے انتظار میں تھا۔ ایران سے پیغام آیا کہ جنازے وہاں نہ رہنے دیے جائیں اور انہیں کربلا میں زیارت اور تشییع کے لیے بھی نہ لے کے جائیں۔ اس طرح سیاسی و مذہبی شخصیات اور جنازوں کو المسنا ایئرپورٹ منتقل کیا گیا۔ ایئرپورٹ پر اذان کا وقت ہو گیا۔ پروگرام میں کچھ تبدیلی ہوئی اور صبح کی نماز کے بعد جنازوں کو وزارت دفاع کے دفتر میں پہنچا دیا گیا۔ وہاں ایرانی اور عراقی پرچہ منگوائے گئے تاکہ شہدا کے تابوت کو ان میں لپیٹا جا سکے۔ صبح سویرے شہدا کے جسد خاکی جیسے ہی عوام میں پہنچے تو لوگوں نے تابوتوں سے جھنڈے پھاڑنا شروع کر دیے، تبرکن، جیسے لوگوں کے اندر کوئی آگ جل رہی ہو، ایک شعلہ ہو۔ انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں۔ جو لوگ آج حاج قاسم کی موجودگی کے عادی تھے، اب آج انہیں ان کا تابوت اٹھانا پڑ رہا تھا۔ ساتھ ہی ابو مہدی مہندس اور ان کے دوسرے رفقا کے جنازے عوام کے کندھوں پر تھے۔ ہم اس وقت تک المسنا ایئرپورٹ پر تھے۔ ہم وزارت دفاع کی تیار کردہ رسمی پک اپ کاروں میں ہوائی اڈے سے کازمین شہر کی طرف آہستہ آہستہ چلے۔ شہدا کے تابوت ایک فوجی پریڈ کے ساتھ اٹھائے گئے اور منتقل کیے گئے۔ بغداد کی سڑکیں تقریباً اس وقت لوگوں سے خالی تھیں. جیسے ہی ہم کازمین میں داخل ہوئے یا اس سے پہلے ہم نے محسوس کیا کہ یہ ہجوم، یہ رش، یہ مجمع غیر معمولی ہے. جنازے اٹھانے اور شرکت کرنے والوں کی کثیر تعداد جمع ہو چکی تھی، حتیٰ تابوت والی گاڑیوں کو چلنا تک مشکل ہو رہا تھا. راستے میں ایک جگہ لوگوں نے تمام سڑکیں بند کر دیں اور گاڑیوں کو چلنا تقریباً ناممکن تھا. جہاں ہم تھے وہاں سے دور دور تک لوگ ہی لوگ دکھائی دے رہے تھے. ایک سمندر تھا لوگوں کا، یعنی الجوادین چوک سے باب الامام تک لوگوں کی بھیڑ، لوگوں کا مجمع موجود تھا. ہم کوئی جنازہ گاڑی سے اتار تک نہیں سکتے تھے. اسی دوران ہم گرین زون سے الجادریہ کی طرف مڑ گئے. جب تابوت گرین زون کے علاقے میں پہنچے تو ہمیں معلوم ہوا کہ وہاں دوسرا دروازہ بھی قابو سے باہر ہو چکا ہے. تمام لوگ اندر داخل ہو گئے. ہم گاڑی میں تھے کہ بغداد کے معلق پل سے معلوم ہوا کہ وہاں دوسرا دروازہ بھی قابو سے باہر ہو چکا ہے، اور لوگ دوڑتے ہوئے، سینہ کوبی کرتے ہوئے، ماتم کرتے ہوئے، بہت بڑی تعداد میں آہو بکا کرتے ہوئے ہماری طرف آ رہے تھے. جب ہم ایئرپورٹ پر پہنچے تو تقریباً 4 بج رہے تھے اور آسمان سے بارش برسنا شروع ہو گئی. ہم بغداد ایئرپورٹ سے بذریعہ ہیلی کاپٹر کربلا کی طرف روانہ ہوئے. امام حسین علیہ السلام کے روضہ اقدس پر پہنچے تو وہاں عوامی استقبال کی وجہ سے گاڑیاں حرکت تک نہیں کر سکتی تھیں. ہم نے تشییع جنازہ کے لیے تابوت لوگوں کے حوالے کر دیے. لوگ ان کو کندھوں پر اٹھا کر حرم مطہر میں لے گئے. لوگ ہاتھوں کو بلند کر کے زوردار آواز سے لبیک یا حسین کہتے ہوئے حرم مطہر امام حسین میں داخل ہوئے. اچانک نعروں کی تال بدل گئی، نعروں کے جملے بدل گئے، اور اللہ اللہ اکبر، امریکہ شیطان اکبر، امریکہ مرد آباد کے نعروں سے تبدیل ہو گئے.
اللہ اکبر، اللهم ان هذا المسجى قدامنا عبدك وابن عبدك.
جنازے کو باب القبلہ سے باب ابی الفضل عباس منتقل کرنے کے بعد پھر ہم ہیلی کاپٹر لینڈنگ کی جگہ پہنچے اور پھر نجف اشرف روانہ ہو گئے. ہم بذریعہ ہیلی کاپٹر نجف اشرف پہنچے. جس طرح کربلا میں زیارت کا منظم پروگرام تھا اسی طرح نجف میں اس پر عمل درآمد کیا گیا. یہ بھی قابل ذکر ہے کہ لوگ ایئرپورٹ پر از خود پہنچے تھے, وہ آگے بڑھ بڑھ کر جنازوں کے تابوت کو کندھا دے رہے تھے. آپ سوچیں کیا منظر ہوگا. بجلی بھی منقطع تھی, لوگ موم بتیاں اور موبائلوں کی لائٹوں سے روشنی کر رہے تھے, راستے میں کھڑے تھے اور گاڑیاں ایئرپورٹ سے امیر المومنین امام علی علیہ السلام کے حرم کی طرف روانہ تھیں.
لوگوں کی خواہش تھی کہ کاش حاج قاسم ہمارے پاس آ جائیں جس طرح سیلاب میں آئے تھے. اے کاش ان کا تشییع جنازہ بھی یہیں سے ہوتا. جب اہواز پہنچے تو ہمارا پلان یہ تھا کہ کوئی بھی ایئرپورٹ پر نہیں آئے گا, لیکن لوگ اتنے بزد تھے کہ ایک بڑا ہجوم ایئرپورٹ میں داخل ہو گیا.
جہاز کا دروازہ کھلا, لوگ ایئرپورٹ کے رن وے کے کنارے پر آ چکے تھے. منع کرنے کے باوجود کچھ نہ ہو سکا, کسی کو روک نہ سکے کیونکہ لوگ آ چکے تھے.
عراق سے جب آئے تو 8 تابوت تھے. عراق میں دوست جتنا پہچان سکتے تھے ٹکڑوں کو تابوت میں رکھا تھا. اس کے علاوہ 2 تابوت اضافی تھے. ان 2 تابوتوں میں شہدا کے ایسے ٹکڑے تھے جن کے بارے میں واضح نہیں ہو سکا تھا کہ یہ کس شہید کا ٹکڑا ہے. اہواز میں احباب کے پہنچتے ہی فوراً کام شروع ہو گیا. معروضی مشاہدے کے ساتھ جس حد تک وہ پہچاننے میں کامیاب ہوئے, شہدا کے ٹکڑے اکٹھے کیے گئے کہ یہ اس شہید سے متعلق ہے اور یہ اس سے.
لکھائی کے لیے خطاط آیا تھا اور وہ اجساد مطہر پر لکھ رہا تھا. ابو مہدی مہندس کے وجود میں سے کچھ نہیں بچا تھا. جب خطاط خطاطی کر رہا تھا تو اسلام کے عظیم مجاہد حاج ابو مہدی المہندس لکھ رہا تھا. اس وقت ڈاکٹر خفاف نے کہا, عزیزم لکھو بوڑھا آدمی, کیونکہ وہ مقاومت کے اندر بوڑھے آدمی کے نام سے مشہور تھے، یہ ان کا عاشقانہ نام تھا۔
اندازہ تھا کہ ہم انہیں نادری پل کے کنارے سے تشییع جنازے کے لیے اٹھائیں گے۔ جب ہم ان کو ایئرپورٹ سے امام بارگاہ سار اللہ کی طرف لے آئے اور وہاں سے نادری سڑک پر آئے اور وہاں سے ہم اپنی جگہ پہنچے تو ایک بڑے ہجوم کا سامنا کرنا پڑا۔ حق و انصاف یہ ہے کہ اہواز کے لوگ میدان عمل میں اترے، مرد و عورت، بوڑھے، جوان اور بچے۔ صرف اہواز کے لوگ ہی نہیں، ہمارے پڑوسی علاقوں کے لوگ بھی تشییع جنازے کے لیے آئے تھے۔ حق و انصاف یہ ہے کہ اہواز کے لوگ میدان عمل میں اترے، مرد و عورت، بوڑھے، جوان اور بچے۔ صرف اہواز کے لوگ ہی نہیں، ہمارے پڑوسی علاقوں کے لوگ بھی تشییع جنازے کے لیے آئے تھے، یعنی سب آئے تھے۔ یہ ایک عجیب بات تھی۔
اہواز کا پروگرام آدھا منسوخ کر دیا گیا جب حکام نے کہا کہ آپ ہوائی اڈے پر جائیں، تابوت بھی ایئرپورٹ منتقل کریں اور آپ مشہد کی طرف روانہ ہو جائیں۔
ہم ایک ایسی گلی میں آئے جو یونیورسٹی کے دروازے کی طرف جاتی ہے، یعنی یہ یونیورسٹی کے مرکزی دروازے کے ساتھ ہے۔ اس کے پیچھے ایک ہجوم تھا، یعنی ایک ہجوم جو یونیورسٹی کے داخلی دروازے پر تھا۔ یونیورسٹی کے سامنے وہ سب یہیں جمع تھے، ہم انتظار میں کھڑے تھے، کیسے آگے جائیں، بالکل نہیں جا سکتے تھے۔
اللهم إنا لا نعلم منهم إلا خيرا، اللهم إنا لا نعلم منهم إلا خيرا، وأنت أعلم بهم منا. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر.
میں نے بتایا کہ کل رات جب ہم شہداء کے اجساد کو تابوت میں رکھنا چاہتے تھے، ہمارے پاس انفرادی قوت اور وسائل بھی تھے، بہت مشکل سے ہم نے انہیں تیمم دیا، کفن کیا، بہت مشکل سے۔ رہبر معظم نے ساری بات سنی اور پھر فرمایا، آپ نے اپنے آپ کو خواہ مخواہ زحمت میں ڈالا، یہ تو میدان جنگ کے شہید تھے، ان کا غسل و کفن واجب نہیں تھا۔ دوران جنگ ہمیں اس بارے میں حتی الامکان تعلیم دی گئی تھی، اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہمارے کام کی بنیاد اور اصل تھا، کیونکہ امام نے جنگ کی حدود کا تعین کیا تھا۔ امام نے کہا، یہ وہ جگہ ہے جہاں فریقین ایک دوسرے پر اسلحے کے ساتھ حملہ آور ہوتے ہیں، عام طور پر یہ 70 سے 80 کلومیٹر کے درمیان کی جگہ ہوتی تھی۔ جنگ ایسی ہی تھی، دونوں فریق ایک دوسرے پر گولیاں برساتے تھے۔ اس جنگ میں جو بھی مارا جاتا ہم اسے میدان جنگ کا شہید کہتے تھے۔ لا یغسل ولا یکفن، کوئی غسل نہیں، کوئی کفن نہیں۔ بہت سی چیزیں ہیں جو زبان حال ہیں، زبان قال نہیں ہیں، کسی کی حالت کو بیان سے نہیں بتایا جا سکتا۔ جیسے ہم کہیں کہ فلاں غمزدہ ہے تو ہم یہ نہیں پوچھ سکتے کہ اس کا کیا احساس ہے، وہ غمزدہ ہے بس، میں کس طرح بتاؤں، یہ مفہوم سمجھایا نہیں جا سکتا۔ کلمات احساسات کو منتقل نہیں کر سکتے۔ میں نے محسوس کیا جیسے ایک بڑا گھر ہے جس کے تمام افراد غم کی کیفیت میں ہیں، سارے گھر والے غمزدہ ہیں، چھوٹے بڑے کی بات نہیں۔ رہبر معظم اس گھر کے بڑے ہیں، بعنوان باپ ہیں، ان کے سمیت ہم سب غم میں ڈوبے ہوئے تھے۔ ہر کوئی حاج قاسم کو اپنا عزیز سمجھ رہا تھا، کسی کا بھی یہ احساس نہیں تھا کہ ایک مجاہد، ایک فوجی کمانڈر، ایک جنرل یا ایک سیاسی شخصیت ہے، نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ انہیں اپنے گھر کا ایک فرد سمجھ رہے تھے۔ اس احساس کو میں نے ہر کسی میں دیکھا ہے، درک کیا ہے، میں نے محسوس کیا ہے کہ ہم ایک جسم کی مانند ہیں۔
نشستگان در مقابل خانه خدا، بی استادگان در مقابل دشمنان خدا دعا کن. جنگ مای گنج بود، جنگ مای گنج، بیت الله الحرام، که بیت الله الحرام حجاج، طواف حجاج در مقابل اون کم است، در مقابل اون عرفات بود، عرفات بود.
هواپیمای حامل پیکر پاک شهید مدافع حرم شهید ابو مهدی المهندس بر زمین نشست.
جنازه کا جلوس ختم ہو گیا. حج قاسم سلیمانی کا جسد خاکی کرمان چلا گیا. سب کچھ ختم ہو گیا, سب کچھ. لیکن پھر بھی لوگ سڑکوں پر تھے, واپس نہیں جا رہے تھے, انہی جذبات کے ساتھ اکٹھے تھے. اہواز کے ماحول کو بیان کرنا چاہوں تو میری زبان قاصر ہے, کیونکہ واقعہ عجیب تھا. ایک سوال ہے جو یوں کیا جا سکتا ہے کہ یہ جو ایرانی ہیں ابو مہدی مہندس کے ساتھ اس طرح کیسے گھل مل سکتے ہیں؟ تو جواب جانیے, اور جواب یہ ہے کہ پچھلے سال کے سیلاب میں ابو مہدی کی موجودگی, وہ حاج قاسم سلیمانی کے ساتھ ایران آئے تھے اور اپنی ٹانگوں کے جوڑوں کے درد کے باوجود وہ مٹی کیچڑ میں اترے اور لوگوں کی مدد کے لیے تمام امور کو انجام دیا, خدمت کی. لوگ چاہتے کہ ان کے اس بے لوث کام کا جواب دیں, اسی لیے بالکل سرحد کے قریب رہنے والے لوگ بھی جلوس جنازہ میں شرکت کے لیے آئے تھے تاکہ جنازے کو اپنے پاس لے جائیں. اسی لیے جنازے کو کہیں منتقل کرنا بہت مشکل ہو رہا تھا.
اس دن ایسا لگ رہا تھا جیسے نو محرم ہے یا جیسے عاشورے کا دن ہے. میں نے کرمان کے لوگوں کو ایسی حالت میں 9-10 محرم کے علاوہ کبھی نہیں دیکھا. نعرے لگانے کی ضرورت نہ تھی, ایسے لوگوں کی ضرورت نہ تھی جو اس جلوس کو ہدایت دیں. لوگ بے ساختہ سینہ کوبی کر رہے تھے, نوحہ خوانی کر رہے تھے, ایسے نوحے پڑھ رہے تھے جو ان کے دلوں کی آواز تھے. ہم نے مختلف قسم اور مختلف طبقوں کو وہاں موجود دیکھا. کوئی خاص طبقہ نہیں تھا, ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کی ظاہری شکل کے مطابق ان کے پاکیزہ رنگ, ان کے پاک دل, ان کے پاک باطن کے باوجود وہ ظاہری شکل کے لحاظ سے دوسروں سے مختلف تھے. ہم نے ان کی موجودگی کا مشاہدہ کیا. اس جنازے کا جلوس کرمان میں اس قدر بے مثال تھا کہ حاج قاسم کی تدفین ممکن نہ ہو سکی, اور دوسرے دن شہید کے جسد خاکی کو سپرد خاک کیا گیا.
اون روزی که ده ها میلیون در ایران و صده ها هزار در عراق و بعضی کشورهای دیگر به پاس خون فرمانده سپاه قدس به خیابانها آمدن و بزرگترین بدرقه جهان رو شکل دادن, این یکی از ایام الله هست.
جولان بر سر میدان کنند, رخت اندر خون خود مردان کنند, مطربانشون در درون دف میزنند, برها شورشون کف میزنند.
خسته پریشان شدنم را ببین، بی سر و سامان شدنم را ببین، بی تو فرو ریخته در خودم، لحظه ویران شدنم را ببین. کوچه پر از رد قدم های توست، پشت همین پنجره میخوانم، پس تو کجا که نمیبینمت، پس تو کجا که نمیدانمت.
تو پر از داغ پریشانیم، مهر جنون خورده به پیشانیم، هست تو کجایی که نمیبینیم، هست تو کجایی که نمیدانیم.
گرچه ریزد خون من آن گوست رو، پای کوبان جان برافشانم برو، رقص جولان بر سر میدان کنند، رقص اندر خون خود مردان کنند.